یہ اشعار حضرت خالد اقبال طائف صاحب دامت برکاتہم کے ہیں. خالق دل کو دل دیا ہوتا, خالق دل کو دل دیا ہوتا, آج تو رشک اولیاء ہوتا, آج تو رشک اولیاء ہوتا. خالق دل کو دل دیا ہوتا, آج تو رشک اولیاء ہوتا. دل تھا دینا تو اہل دل سے کبھی, دل تھا دینا تو اہل دل سے کبھی, کم سے کم مشورہ کیا ہوتا, کم سے کم مشورہ کیا ہوتا. دل تھا دینا تو اہل دل سے کبھی, کم سے کم مشورہ کیا ہوتا. خالق دل کو دل دیا ہوتا, بت سے اظہار عشق سے پہلے, بت سے اظہار عشق سے پہلے, اپنے ہونٹوں کو سی لیا ہوتا, اپنے ہونٹوں کو سی لیا ہوتا. بت سے اظہار عشق سے پہلے, اپنے ہونٹوں کو سی لیا ہوتا, آج تو رشک اولیاء ہوتا. غیر کو پھر پیا نہ کہتے اگر, غیر کو پھر پیا نہ کہتے اگر, وعدہ عشق حق پیا ہوتا, وعدہ عشق حق پیا ہوتا. غیر کو پھر پیا نہ کہتے اگر, وعدہ عشق حق پیا ہوتا. خالق دل کو دل دیا ہوتا, تو نہ مرتا جو فانی پھولوں پر, تو نہ مرتا جو فانی پھولوں پر, کیوں لقب تیرا موتیا ہوتا, کیوں لقب تیرا موتیا ہوتا. تو نہ مرتا جو فانی پھولوں پر, کیوں لقب تیرا موتیا ہوتا. خالق دل کو دل دیا ہوتا, آج تو رشک اولیاء ہوتا. دل تھا دینا تو اہل دل سے کبھی, دل تھا دینا تو اہل دل سے کبھی, کم سے کم مشورہ کیا ہوتا, کم سے کم مشورہ کیا ہوتا. آج تو رشک اولیاء ہوتا.
يا شعر هذا أنيس الأبادي صاحب دام البركات المكان
جستجو جس کو ہے محبوب کی الفت کے بغیر جستجو جس کو ہے محبوب کی الفت کے بغیر ڈھونڈتا ہے وہی منزل کو شریعت کے بغیر ڈھونڈتا ہے وہی منزل کو شریعت کے بغیر جستجو جس کو ہے محبوب کی الفت کے بغیر زندگی جس کی ہے سنت کے مطابق عینی زندگی جس کی ہے سنت کے مطابق انیس زندگی جس کی ہے سنت کے مطابق انیس آن پہنچا وہ کہاں کشف و کرامت کے بغیر آن پہنچا وہ کہاں کشف و کرامت کے بغیر زندگی جس کی ہے سنت کے مطابق انیس آن پہنچا وہ کہاں کشف و کرامت کے بغیر باعث اجر تو ہے واز کا سننا لیکن باعث اجر تو ہے واز کا سننا لیکن باعث اجر تو ہے واز کا سننا لیکن کچھ نہیں ملتا بزرگوں سے عقیدت کے بغیر کچھ نہیں ملتا بزرگوں سے عقیدت کے بغیر عشق مولا کی لگی آگ ہے جس کے دل میں عشق مولا کی لگی آگ ہے جس کے دل میں عشق مولا کی لگی آگ ہے جس کے دل میں اس کی صحبت سے خدا ملتا ہے محنت کے بغیر اس کی صحبت میں خدا ملتا ہے محنت کے بغیر عشق مولا کی لگی آگ ہے جس کے دل میں اس کی صحبت میں خدا ملتا ہے محنت کے بغیر ظاہری علم تو آتا ہے مشقت سے مگر ظاہری علم تو آتا ہے مشقت سے مگر باطنی علم نہیں آتا محبت کے بغیر باطنی علم نہیں آتا محبت کے بغیر معاف ہو جاتی ہیں توبہ سے خطائیں لیکن معاف ہو جاتی ہیں توبہ سے خطائیں لیکن معاف ہو جاتی ہے توبہ سے خطائیں لیکن توبہ کا لطف نہیں اشک ندامت کے بغیر توبہ کا لطف نہیں، اشک ندامت کے بغیر معاف ہو جاتی ہے توبہ سے خطائیں، لیکن توبہ کا لطف نہیں عشق ندامت کے بغیر۔ یہ علامت ہے وہ، یہ علامت ہے وہ مخلص ہے خدا کا بندہ، یہ علامت ہے وہ مخلص ہے خدا کا بندہ، یہ علامت ہے وہ مخلص ہے خدا کا بندہ۔ استقامت ہے جسے کیف و حلاوت کے بغیر، استقامت ہے جسے کیف و حلاوت کے بغیر۔
آخری شعر،
ملک در اصل تو خاصان خدا کا ہے نیز، ملک در اصل تو خاصان خدا کا ہے نیز، ملک در اصل تو خاصان خدا کا ہے نیز، ملک در اصل تو خاصان خدا کا ہے نیز۔ دل جھکے پڑتے ہیں قدموں پہ حکومت کے بغیر، دل جھکے پڑتے ہیں قدموں پہ حکومت کے بغیر، جستجو جس کو ہے محبوب کی الفت کے بغیر، ڈھونڈتا ہے وہی منزل کو شریعت کے بغیر۔
ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہم زد فزد، نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد۔ ماشاءاللہ، یہ دونوں ہی نظمیں ایک مکمل واز ہیں، دونوں کی حیثیت ایسی ہے کہ اگر اس پر واز کیا جائے تو ساری طریقت کو اس میں گھیر لیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت نہ ہو اور کوئی شریعت پہ چلنا چاہے، یہ ممکن نہیں۔ اسی کو اس میں ذکر بھی کیا گیا ہے، محبوب سے الفت کے بغیر شریعت پہ کیسے چلے گا؟ تو اصل چیز تو یہی ہے کہ آدمی شریعت پر تبھی چلتا ہے جب شریعت جس پر اتاری گئی ہے، لائی، جو لایا ہے شریعت کو، جس نے ہم تک شریعت پہنچائی ہے، اس سے محبت۔ آپ نے حضرت والا کا جو شعر مشہور ہے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ سنتوں سے محبت ہوگی تو سنت، جس کی لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یعنی آپ کا طریقہ ہے، تو آپ کے طریقوں سے محبت ہونا خود آپ سے محبت ہونے کی دلیل، اور آدمی اس سے اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ یہاں آنے کا مقصد بھی ہمارے یہی ہوتا ہے کہ اسی کا تذکرہ ہو کہ اللہ سے ہم کیسے محبت کریں، اللہ تعالی ہم سے کیسے محبت کریں۔ تو حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ چاہتے ہیں کہ اس کا بندہ اس سے محبت کرے، تو اس کے لیے ایسے اسباب بھی پیدا فرما دیتے ہیں۔ یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اچانک سر راہ ملے اور اس کے بعد ان کی زندگیاں بدل گئیں۔ کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک ملاقات میں لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں۔ اچانک جا رہے تھے، راستے میں کہیں واز ہو رہا ہے، بیٹھ گئے اور اللہ نے ان کے قلب کا راستہ ہی تبدیل کر دیا، سیدھا راستہ دکھا دیا۔ تو بات یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو کسی کو جذب فرما لیتے ہیں، کوئی اس طرح سے جذب ہو جاتا ہے، اور کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ وہ محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، تب جا کے کہیں سے کہیں پہنچتا ہے۔ لیکن بہرحال اس میں جو خاص بات ہے، اہم ترین، وہ یہ کہ
آن پہنچا ہے کہاں کشف و کرامت کے بغیر، ایک تو یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ یعنی اس تاریخ کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کے پاس کشف و کرامات ہوں تو ہی وہ خدا کا نیک اور برگزیدہ بندہ ہے. اصل چیز دیکھنی چاہیے متبع سنت ہے یا نہیں، جو اصل چیز، اور دین پر استقامت، جیسا کہ بعد نے فرمایا کہ الاستقامہ فوق الکرامہ، استقامت یہ کرامت سے بڑھ کر. ایک شخص کسی بزرگ کے پاس آیا اور خیال یہ تھا کہ میں دیکھوں گا ان کے پاس کیا کرامتیں ہیں. کچھ دن وہ ٹھہرا وہاں پر، لیکن جب ایک عرصے بعد اس نے محسوس کیا کہ بھئی کوئی کرامت وغیرہ تو ہے نہیں، عام سے آدمی ہے، وہاں سے رخصت ہونے لگا. تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی آئے کیوں تھے اور اب جا کیوں رہے ہو، کم از کم آنے کا کوئی مقصد تو ہوگا تمہارے. بہت اصرار کے بعد اس نے بتایا کہ آیا تو میں اس لیے تھا کہ میں دیکھوں، آپ سے بیعت ہو جاؤں، آپ کے پاس اصلاح اپنی کراؤں، لیکن میں نے دیکھا اتنے عرصے میں کوئی خاص بات تو مجھے نظر نہیں آئی. انہوں نے فرمایا کہ ایک بات بتا دو کہ تم اتنے عرصے ٹھہرے ہو، کوئی بات سنت کے خلاف بھی نظر آئی؟ کہا کہ نہیں، سنت کے خلاف تو کوئی عمل نظر نہیں آیا. تو فرمایا کہ اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی، الاستقامہ فوق الکرامہ، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا کہ آدمی سنت کا متبع ہو، سنت کا پابند ہو. تو فرمایا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی، یہ سب سے بڑی کرامت ہے کہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو اپنائے، یعنی جن طریقوں کو ہم سنیں کوشش کریں کہ ان طریقوں پر عمل کریں. اس لیے آباز بزرگوں نے فرمایا کہ بھائی فضا میں اڑنا یا پانی پر چلنا یا تیرنا، یہ تو مچھلیاں بھی کر لیتی ہیں، مکھیاں بھی کر لیتی ہیں، چڑیا بھی اڑتی ہے فضا میں، پھر تو تم میں اس میں کیا فرق ہے؟ اگر کوئی شخص اڑتا ہوا آ رہا ہے فضا میں یا پانی پر چلتا ہوا جا رہا ہے، کوئی کمال کی بات نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنے دل میں جگہ دے، اپنے اوپر نافذ کرے، یہ کرامت ہے، یہ سب سے بڑی اہم ترین چیز ہے. ورنہ دریاؤں پر چلنا یا وہ تو مچھلی بھی تیر لیتی ہے، ہواؤں میں اڑنا یہ پرندے بھی ہو جا کر لیتے ہیں کام، ایک مچھر اور مکھی بھی یہ کام کرتا ہے، تو یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے. اصل جو چیز ہے اہم ترین وہ یہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلے. تو اس لیے بس اتباع سنت اصل چیز ہے. ہم کسی کے پاس جائیں اور جا کر یہ دیکھیں کہ بھئی یہ کسی کو مکھی بنا دیتے ہیں یا مچھر بنا دیتے ہیں، تو اس قسم کا کوئی جادو کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور ہم سب کو متبع سنت بنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے والا بنائے. اور یقیناً عمل تبھی کریں گے جب اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت ہوگی، تو ان کے طریقوں سے ہی محبت کریں گے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ سے محبت کا دعویٰ تو کریں لیکن آپ کی راستوں پر نہ چلیں. آج کل معاملہ یہی ہے، اپنے آپ کو عاشق رسول تو ہم کہتے ہیں لیکن عاشق رسول کی جو صفات ہونی چاہیے ان سے اکثر خالی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانا اصل یہ ہے، محبت آپ سے، آپ کے طریقوں کو اختیار کرنا، جو کچھ آپ کے احکامات ہیں. ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں عطا فرمائیں وہ لے لو، وما نہاکم، اور جن چیزوں سے تمہیں روکیں فانتہوا، اس سے رک جاؤ. تو قرآن مجید کا کھلا فیصلہ ہے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عنایت فرمائیں، لازم بات ہے عنایت یہاں فرمانے سے مراد ہے وہ احکام ہیں دین کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سنتے ہیں یا صحابہ کرام کے ذریعے سے ہم تک پہنچتے ہیں، کہ جب وہ تم سنو تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اصل میں بعض بزرگوں کے کلام میں ایسی چاشنی ہوتی ہے، ایسی محبت ہوتی ہے. ابھی انیس الہ آبادی جن کا کلام مصطفیٰ نے پڑھا، آپ نے پڑھا تھا انیس الہ آبادی کا، یہ خود پہلے عقیدے کے اعتبار سے علم الیقین تھے لیکن بزرگوں کی صحبت اٹھائی، حضرت مولانا احمد شاہ پرتاب گڑھی رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں رہے، ہمارے حضرت والا بھی ان کی صحبت میں رہے، تو پھر اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اب ان کے اشعار آپ سنیں تو محبت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، اور پڑھ کر سن کر انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے ان اشعار سے بھی رہنمائی حاصل ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے بزرگوں، اللہ کے بندوں کی صحبت میں جب کوئی شخص بیٹھتا ہے اور اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو وہ کلام پڑھتا ہے، اختیار کرتا ہے، سنتا ہے، سناتا ہے، تو یقین اس میں بھی ایک چاشنی محسوس ہوتی ہے. اسی لیے برکت کے لیے ایک دو نظمیں کسی نہ کسی بزرگ کی یہاں جو پڑھائی جاتی ہیں، اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ محض اشعار نہیں ہے بلکہ اس ہر شعر میں ایک نصیحت ہے، واعظ ہے کہ ہمارے لیے. اور بعض اوقات دل میں اگر دقت ہوتی ہے تو اس میں کیف اور سرور بھی حاصل ہوتا ہے. تو بہرحال کیف و حلاوت کے بغیر استقامت کے ساتھ دین پر جمے رہنا, ڈٹے رہنا, یہ بڑی بات ہے. ایک آدمی کو نماز میں مزہ آ رہا ہے تو وہ تو مزے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے, لیکن ایک آدمی کہتا ہے مزہ آئے یا نہ آئے, حلاوت محسوس کروں یا نہ کروں, لیکن میں نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا ہے. تو استقامت کے ساتھ نماز پر ڈٹا رہے چاہے اس میں لطف آئے یا نہ آئے. بعض لوگ کہتے ہیں نماز پڑھنے مزہ ہی نہیں آ رہا, تو ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ چاہے مزہ آئے یا نہ آئے نماز پڑھتے رہو, کم از کم بے نمازی تو نہیں کہلاؤ گے. اللہ تعالی حلاوت بھی نصیب فرماتے تو کیا ہی بات ہے, لیکن حلاوت مقصود نہیں ہے, مطلوب نہیں ہے. اگر حلاوت مل جائے, مزہ آنے لگے, تو اللہ کی نعمت سمجھو. لیکن اگر کسی کو نہیں حلاوت ملتی اس میں, یا اس میں کیف اور سرور پیدا نہیں ہوتا, تو نماز کو نہ چھوڑے, نماز پڑھتا رہے. بلکہ ہمارے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ ایسی نماز جس میں کیف اور کیفیت نہ ہو, حلاوت نہ ہو, لیکن اس کے باوجود اللہ کا حکم سمجھ کر وہ ادا کر رہا ہے پانچوں وقت, اس کا رتبہ مرتبہ اس سے زیادہ بلند ہے جس کو حلاوت اور کیف مل رہا ہے. اس لیے کہ اس کو تو ایک لذت محسوس ہو رہی ہے اس لیے پڑھ رہا ہے, یہ بغیر لذت کے پڑھ رہا ہے, اللہ کا حکم سمجھ کے پڑھ رہا ہے, تو یقیناً اس اجر و ثواب بھی زیادہ کمائے. ایک آدمی بغیر محنت و مشقت کے قرآن مجید کو پڑھ رہا ہے, اور ایک آدمی قرآن مجید پڑھنے میں بڑی محنت و مشقت اسے کرنی پڑتی ہے مخارج کی ادائیگی میں, صفات کی ادائیگی میں, تو اس کو جو محنت کرنی پڑ رہی ہے تو یقین اس پر اجر و ثواب بھی زیادہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ جو مخارج سے پڑھ رہا ہے اس نے بھی اپنے زمانے میں محنت کی ہوگی, تبھی جا کر جو ہے وہ ان صفات کو ادا کر رہا ہے, مخارج کو نکال رہا ہے. لیکن یہ کہ اب جو شخص کوشش کر رہا ہے اس کوشش پر بھی اس کو اجر و ثواب ملتا ہے. تو بہرحال یہ کیف و حلاوت کے بغیر اگر استقامت ہے, یہ اصل چیز ہے. یعنی آدمی سمجھ لے کہ یہ مخلص ہے, خدا کا بندہ, یہ اللہ کا بندہ مخلص ہے, کیونکہ اسے کیف اور حلاوت نہیں آ رہی, اس کے باوجود بھی یہ دین پر چل رہا ہے, استقامت کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے, یقیناً بڑی بات. ہمارے یہاں ایک صاحب یہاں آتے ہیں بےچارے, وہ آج کل بڑی پریشانی میں گرفتار ہیں, ان کے لیے دعا بھی فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں جو ہے وہ معاش کی جو پریشانیاں اس سے نکال کر رزق حلال وسعت سے عطا فرمائے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں دین پر, ہر طرح کی تکلیفیں اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رکھا ہے. تو میں تو بہرحال یہ عرض کرتا ہوں کہ تمنا مت کرو تکلیفوں کی, اللہ تعالیٰ اگر دے دیں تو دعا بھی کرو کہ اللہ اسے دور کر دے, لیکن اس تکلیف کے باوجود اپنے دین کو مت چھوڑو. بعض اوقات ابتلاء اور امتحان میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی کو نہ کرے, اس لیے کہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم کسی امتحان میں مبتلا ہوں, یا خدا نہ کرے دعویٰ ہم کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہمیں جیسے چاہے تو آزما لے, ایسا نہیں کہنا چاہیے. اس لیے کہ ہم بڑے کمزور لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ابتلا میں نہ ڈالے. لیکن اگر کوئی ابتلا آ جائے, کوئی مصیبت آ جائے, تب بھی اپنے دین پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہو, انشاءاللہ بالآخر اللہ تعالیٰ کشادگی بھی پیدا فرما دے گی. اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں رزق کو وسیع فرما دیتے ہیں, جب چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں, اس کے اختیار میں. تو آدمی بس اخلاص کے ساتھ لگا رہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سارے مسائل پریشانی دور فرما دیں گے. اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک بات یہ بھی ہے بھائی, کہ ہم اللہ کی جو مخلوق ہے اس کے ساتھ محبت سے پیش آئے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت کو تو ہم نے نہیں دیکھا, اور نہ ان آنکھوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر انشاءاللہ مرنے کے بعد اللہ نے چاہا تو عالم آخرت میں ضرور اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم وہاں اللہ کی زیارت کریں گے. یہاں پر البتہ اللہ کی جو مخلوق ہے اس سے محبت کرنا, یہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ سے محبت کر رہا ہے. تو اس لیے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مخلوق خدا سے محبت کرو, خلق و عیال اللہ, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مخلوق یہ اللہ کی عیال ہے, اور اللہ کو مخلوق میں سب سے زیادہ پسندیدہ شخص وہ ہے جو اللہ کے لیے اللہ کی مخلوق سے محبت کرے. تو اس لیے لوگوں سے محبت کرنا, ان کے دکھ درد کو دور کرنا, تکلیفوں کو دور کرنا, یہ اللہ کے قریب پہنچنے کا ذریعہ ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے غالباً ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص جو بیوی کے ہاتھوں بہت ہی پریشان تھا, یعنی بیوی اس کو اذیت پہنچاتی تھی, اور یہ صاف صبر کیا کرتے تھے. بعض لوگوں کو بھی پتا چلا کہ بھئی ان کی بیوی بہت ہی بدمزاج قسم کی عورت ہے, تو لوگوں میں سے بعض نے کہا کہ آپ اسے طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ انہوں نے فرمایا کہ بھائی طلاق تو میرے ہاتھ میں ہے، میں جب چاہوں اس کو دے دوں، میری طلاق کے بعد اگر یہ عورت نکاح نہیں کرے گی تو یہ تکلیف اٹھائے گی، اور اگر کوئی آدمی کسی سے نکاح کر لے گی تو جس سے کرے گی وہ تکلیف اٹھائے گا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں ہی تکلیف اٹھا لوں، برداشت کر لوں، بجائے اس کے کہ میرے علاوہ کوئی اور شخص تکلیف برداشت کرے۔ تو یہ معاملہ بھی اس لیے تھا کہ مخلوق خدا کو تکلیف نہ پہنچے، اور میں جو ہوں میں وقایا بن جاؤں لوگوں کے لیے، یعنی تکلیف انہیں نہ پہنچے، مجھے پہنچتی تو پہنچ جائے۔ تو یہ دیکھیے، یہ جذبات ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کے، کہ بیوی بھی اگر تکلیف پہنچا رہی ہے تو اس کی ایزاؤں پر بھی صبر اس لیے کرتے ہیں، اور طلاق اس لیے نہیں دیتے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں اور اس کی شادی ہو اور پھر یہ اسے تکلیف پہنچائے، یا یہ کہ یہ نکاح ہی نہ کرے اور خود تکلیف میں رہے۔ تو دونوں صورتوں میں بہرحال تکلیف پہنچے گی، اس لیے فرمایا کہ میں اس کو طلاق نہیں دیتا۔ اسی طریقے سے اور بزرگوں کے واقعات میں اس طرح کے واقعات آتے ہیں کہ حضرت شیخ صادق رحمۃ اللہ علیہ نے چور کا واقعہ لکھا کہ کسی کے گھر میں چور آ گیا، درویش کے گھر میں، اس کے گھر میں پہلے سے کچھ نہیں تھا بےچارے، لیکن اس کی آنکھ کھل گئی، اس نے دیکھا کہ چور نامراد واپس جا رہا ہے، تو جس کملی پر لیٹے ہوئے تھے چادر پہ، وہی چادر اس کے راستے میں پھینک دی تاکہ کم از کم یہی لے کے چلا جائے، خالی نہ جائے۔ اور شیخ صادق رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو لکھنے کے بعد فرمایا، شنیدم کے مردان راہ خدا، دل دشمنا ہم نہ کردند تنگ، تو راکے میسر شودی مقام، کہ با دوستانت خلافت تو جنگ۔ کہ میں نے سنا ہے، شنیدم کے مردان راہ خدا، اللہ کے راستے کے جو مرد ہوتے ہیں، دل دشمنا ہم نہ کردند تنگ، وہ دشمنوں کے دل بھی تنگ نہیں کرتے، تو راکے میسر شودی مقام، تجھے یہ مقام کیسے میسر ہو سکتا ہے کہ با دوستانت خلافت تو جنگ، تو دوستوں کے ساتھ ہی لڑائی جھگڑے میں لگا ہوا ہے، تو دوستوں کے ساتھ جب لڑ جھگڑ رہا ہے تو دشمنوں کو کیسے معاف کرے گا؟ لیکن اللہ کے نیک بندے دوستوں کا تو خیال کرتے ہی کرتے ہیں، دشمنوں کا بھی دل تنگ نہیں کرتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، آپ کا ایک پڑوسی جو موچی تھا اور گویا بھی تھا، گانا گایا کرتا تھا، شور مچایا کرتے، پھر شراب پیا کرتے تھے، تو وہ بعض اوقات ایک شعر پڑھا کرتا تھا عربی میں، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ لوگو تم نے مجھے ضائع کر دیا، اور کیسے نوجوان کو ضائع کر دیا جو پریشانی میں اور مصیبت میں لوگوں کے کام آتا، یعنی کیسے جوان کو تم نے ضائع کر دیا، لوگو تم نے مجھے ضائع کر دیا۔ یہ شعر اتنا کثرت سے پڑھا کرتا تھا وہ کہ تقریباً محلے کے تمام لوگوں کو یاد ہو گیا تھا۔ ایک دفعہ کوتوالے شہر وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے جو غل غپاڑا سنا، شور سنا، تو سب کو پکڑ کے لے گیا جو لوگ موجود تھے۔ اب جب دوسری رات آئی تو لازم بات ہے وہ تو تھانے میں بند تھا۔ اب امام صاحب نے لوگوں سے پوچھا کہ آج ہمارا پڑوسی خاموش ہے، خیر تو ہے، کوئی شور شرابے کی آواز نہیں آ رہی؟ کسی نے بتایا کہ آپ کو پتا نہیں ہے، کل کوتوال شہر یہاں سے آیا اور اس نے انہیں پکڑ کے لے گیا۔ کہ اچھا، یہ تو ہمیں پتا نہیں ہے، چلو آؤ چلیں، اپنے پڑوسی کو رہا کرائیں، کیونکہ پڑوسی کا حق ہے ہم پر۔ اور یہ کہہ کے دو چار چھ آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا، اور وہاں کا جو کوفے کا گورنر تھا وہاں پہنچے، اس نے جب امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھا رحمہ اللہ کو، کھڑا ہو گیا، تعظیم کی، ادب سے بٹھایا۔ امام صاحب نے آنے کا جو مدعا تھا، غرض تھی، وہ بیان کی کہ بھئی ہمارا ایک پڑوسی ہے جسے کوتوال پکڑ کر لے آیا ہے، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تم اسے رہا کر دو اور اس کے جتنے ساتھی ہیں ساتھ میں اس کو بھی رہا کر دو۔ کوتوال نے کہا کہ جیسے آپ فرماتے ہیں میں ویسے ہی کر دوں گا، لیکن آپ نے اتنی تکلیف کی آنے کی، اگر آپ کسی کو بھیج دیتے اپنا نام لے کر کہہ کر تب بھی میں اس کو چھوڑ دیتا۔ فرمایا کہ نہیں، چونکہ میرا پڑوسی تھا اس لیے میں نے چاہا کہ میں خود جو ہے وہ اس کا حق ادا کروں اور چل کر آؤں۔ بہرحال کوتوال کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ اس کو، اس گویے کو اور جو باقی اس کے ساتھی تھے ان کو رہا کر دے۔ جب وہ وہاں پہنچا تو گورنر نے کہا کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وجہ سے تمہیں رہا کرتا ہوں، اب تمہیں چاہیے کہ تم ان کا شکریہ ادا کرو۔ بہرحال وہ آیا اور قدموں میں گر گیا اور معافی بھی چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اسے اٹھایا اور اس کو لے کر گھر کی طرف روانہ ہوئے، اور اس کے شعر کے حوالے سے اسے کہا کہ کیوں میاں ہم نے تمہیں ضائع تو نہیں کیا، کیوں میاں تمہیں ہم نے تمہیں ضائع تو نہیں کیا؟ تو اس نے کہا میرے آقا و مولا آپ نے بے شک مجھے ضائع نہیں کیا. تو جو شعر وہ پڑھا کرتے تھے کہ لوگوں تم نے مجھے ضائع کر دیا، تو امام صاحب نے اس کا حق ادا کیا کہ ضائع نہیں کیا. پھر اپنے گھر لے گئے، اپنے بیٹے حماد کو بلایا، 10 اشرفیاں منگوا کر اس کو دی اور کہا کہ ایک رات تم جو یہاں پر تمہارا جو نقصان ہوا اس کا ازالہ ان 10 اشرفیوں سے کر لو. حالانکہ وہ 10 اشرفیاں تو بہت زیادہ ازالہ کرنے والی تھی، لیکن بہرحال اس کو دی اور کہا کہ تم اس سے اپنا ازالہ کر لو، اور جب بھی تمہیں ضرورت ہو بغیر کسی تکلف کے میرے پاس آ جایا کرو اور لے لیا کرو. اس نے آپ کے پیشانی کو بوسا دیا، اور اس کے بعد پھر کبھی اس کے گھر سے ناچ گانے کی اور اس قسم کی کسی نے آواز نہیں سنی، بلکہ فقہا کی مجلسوں میں وہ آنے جانے لگا، امام صاحب کی مجلس میں، اور پھر کوفے کے بڑے فقہا میں اس کا شمار ہوا. یہ صرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اخلاق کی وجہ سے، کردار کی وجہ سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کا جو حق بتایا ہے اس حق کو ادا کرنے کی وجہ سے اس کے دل پر بھی اس کا اثر ہوا. تو بات یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اس نیت سے ہی اپنائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ طریقے ہماری نجات کے لیے ہیں. دینی اور دنیاوی دونوں ترقیاں ملتی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کو اختیار کرنے سے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک تو مخلوق خدا کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں، شفقت کا معاملہ کریں. غالباً احنف ابن قیس ایک صاحب گزرے ہیں، بزرگ آدمی تھے، ان کو کسی شخص نے کہا کہ اگر تم ایک کہو گے تو 10 سنو گے مجھ سے. ہمارے یہاں بھی آج کل ہوتا ہے لڑائی ہو گئی تو ایک مار کہتے ہیں 10 کھائے گا. تو اس نے بھی کہا کہ تم ایک کہو گے تو تم مجھ سے 10 سنو گے. تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن تو 10 کہے گا تو مجھ سے ایک بھی نہیں سنے گا. اصل یہ کہ اگر تو 10 کہے گا تو مجھ سے ایک بھی نہیں سنے گا. اور اسی طریقے سے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ہی معاملہ اسی طرح سے تھا. ایک اور بزرگ گزرے ہیں، ان کا معاملہ بھی ایسے ہی تھا، یعنی لوگوں کی باتیں سن کر خاموشی کے ساتھ، بلکہ وہ تو ہدیتاً طبق بھی بھیجا کرتے تھے کہ بھئی تو نے میری آج غیبت کی ہے، میرے حق میں تو نے بہت نیکیاں مجھے پہنچائی ہیں، تو میں ذرا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو حقیقت یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں، سوچیں کہ جب ہم کسی کی غیبوبت میں، غائب ہونے کی حالت میں غیبت کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، اس سے اس کی نیکیوں میں تو اضافہ ہوتا ہے اور ہم اپنی نیکیاں اسے دے رہے ہوتے ہیں. اس لیے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم خواہ مخواہ میں جب مجلس آرائی ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی غیبت میں لگ جاتے ہیں، اس سے گریز کرنا چاہیے. خواتین میں یہ عادت ہوتی ہے کہ یہاں 4 عورتیں مل کر بیٹھ گئیں تو بس پھر محلے کی، پڑوس کی، اپنے رشتہ داروں کی، ادھر ادھر کی ساری باتیں وہاں شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر کوئی بات ایسی رہتی نہیں ہے جو کسی سے پوشیدہ رہ جائے. تو بہرحال مرد ہوں یا عورتیں، مقصود کسی کو نشانہ بنانا نہیں ہے، سب کو غیبت سے بچنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں، اور ایک جگہ پر فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت جو ہے یہ زنا سے بھی شدید تر ہے، اس لیے اس سے گریز کرنا چاہیے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دل و جان سے قبول کرنا چاہیے. جو خامیاں خرابیاں ہم میں ہیں اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان خامیوں کو اور خرابیوں کو دور فرما کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انا نسالك تمام العافيه، اللهم انا نسالك تمام العافيه، ونسالك الشكر على العافيه، ونسالك الشكر على العافيه، ونسالك الشكر على العافيه. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره، والفوز بالجنه والنجاه من النار، والفوز بالجنه والنجاه من النار، والفوز بالجنه والنجاه من النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اے اللہ، اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، ہر قسم کے شر و فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. موجودہ زمانے کے جتنے فتنے ہیں یا اللہ، ان سے اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے متعلقین کی حفاظت فرما، اور آنے والے دنوں میں اللہ جو فتنے آنے والے ہیں ان سے بھی ہمیں، ہماری اولاد کو، متعلقین کو اپنے فضل و کرم سے محفوظ فرما کر اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ ہمیں عطا فرما. اے اللہ، اپنی مضبوط حفاظت پناہ ہمیں عطا فرما. اپنی ذات کسی و کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما. اے اللہ، ہماری پردہ پوشیاں فرمائیے. اے اللہ، ہماری پردہ پوشیاں فرمائیے. اے اللہ، ہماری پردہ پوشیاں فرمائیے. اے اللہ، ہماری پردہ دری نہ فرما. اے اللہ، ہماری پردہ دری نہ فرما. اے اللہ، ہماری پردہ دری نہ فرما. یا اللہ، یہاں بھی رسوائیوں سے بچا، آخرت میں بھی رسوائیوں سے بچا. اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری لاج آپ کے ہاتھ میں ہے. اے اللہ، ہماری لاج رکھ لیجئے. اے اللہ، ہماری لاج رکھ لیجئے. اے اللہ، ہمیں کسی کے سامنے شرمندہ نہ کیجئے. یا اللہ، رحم فرما دے، کرم کے معاملے فرما دے، عافیت نصیب فرما دے، ہمیں دین کی سچی محبت عطا فرما دے، دین پر چلنے والا بنا دے. یا اللہ، دین پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. آپ کی اللہ سچی محبت ہمیں عطا فرما. اے اللہ، آپ کی محبت ہمیں عطا فرما، آپ کے طریقوں سے محبت نصیب فرما. اے اللہ، ہماری ماں، بہنیں، بیٹیاں جو یہاں آتی ہیں، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ سب کو دین پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ، سب کو دین پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ، سب کو ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ، خواتین کو بھی اور ہمیں بھی اپنے فضل و کرم سے حسد سے، کبر سے، بغض سے، آپس کی عداوتوں سے، غیبت سے، اور جتنے بھی رذائل ہیں اللہ، گناہ ہیں، ان سب سے انہیں بھی اور ہم سب کو محفوظ فرما دے. یا اللہ، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ، وجود آپ کی ہمارا کوئی سہارا نہیں، وجود آپ کی ہماری کوئی پناہ نہیں. یا اللہ، آپ اپنا فضل فرما دیجئے. آپ ہی کرم فرمائیں گے تو کرم ہوگا. اے اللہ، رحم فرمائیں گے تو اے اللہ ہمیں حفاظت ملے گی. آپ اپنا فضل فرما دیجئے. یا اللہ، دنیا اور آخرت کی تمام ضرورتوں کے آپ ہمارے کفیل ہو جائیے. آپ ہی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں. اے اللہ، ہمیں کسی کا دست نگر نہ بنا. اے اللہ، کسی کا محتاج نہ فرما. اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے اپنی ذات کی سوا کسی کا محتاج نہ بنا. اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے رخصت ہو چکے، ان سب کی مغفرت فرما. خصوصیت کے ساتھ مولانا ابرار الحق کلیانوی صاحب کا کل انتقال ہو گیا، آج جنازہ ہوا ان کا، ان کی دعا فرمائے. اللہ مغفرت فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے جو متعلقین ہیں ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. اسی طرح ہمارے جتنے بزرگان دین دنیا جا چکے، یا اللہ ان سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. اے اللہ، سب کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما. ہمارے والدین دونوں، اے دونوں میں سے ایک جو چلے گئے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما کر اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجئے. اے اللہ، جنت قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجئے. یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے عافیت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ، عافیت نصیب فرما دیجئے. یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عذاب قبر سے بچا. اے اللہ، عذاب قبر سے بچا، عذاب قبر سے بچا. یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے عافیت والی زندگی عطا فرما. ہر شر سے، فتنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ، ہمارے ملک کے حالات کو درست فرما دے، قتل و غارت گری کو ختم فرما دے. اے اللہ، ہمیں اپنی مضبوط حفاظت و پناہ عطا فرما دے. یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے ایسی موت سے جو عبرت والی ہو، یا ایسی موت کی جس میں آدمی توبہ نہ کر سکے، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، تو اپنے فضل و کرم سے مرنے سے پہلے، اے اللہ، جو ہمارے ذمہ حقوق ہیں لوگوں کے، ایک ایک حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. عزیز اقارب رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، جو کوتاہی کمی ہوتی ہے اپنے فضل سے اس کو دور فرما دیجیے. اے اللہ، ایک ایک حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ، ہر قسم کے حقوق سے سبکدوش فرما کر اپنے پاس بلائیے. اے اللہ ہر قسم کے حقوق سے سبکدوش فرما کر اپنے پاس بلائیے. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. ہم سے بہت سے دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ آپ ان کی حاجتوں کو ان کی ضرورتوں کو ہم سے بہتر جانتے ہیں, اپنے فضل و کرم سے یا اللہ سب کی ضرورتیں پوری فرما دے, سب کی پریشانی دور فرما دے. اے اللہ ہماری معاشی پریشانی دور فرما دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاشی تنگی دور فرما دے. اے اللہ رزق وسعت کے ساتھ عطا فرما, حلال طریقے سے عطا فرما. اے اللہ حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما. بہت سے ہمارے بھائی معاشی ضرورتوں سے معاشی پریشانیوں کا شکار ہیں اور بہت ہی پریشان ہیں, ان کے لیے خاص طور پر دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے فضل خاص سے نواز دیں اور ان کی پریشانیاں اپنے فضل و کرم سے دور فرما کر اے اللہ عزت کے ساتھ آبرو کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ رزق حلال عطا فرما دے, وسعت کے ساتھ عطا فرما دے. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرما. اے اللہ اپنے فضل سے گھروں میں آپس میں محبت اور پیار عطا فرما. یا اللہ گھر کی جو عورتیں ہیں ان میں آپس میں محبت اور پیار عطا فرما. اے اللہ اسی طریقے سے گھر کے جتنے افراد ہیں ان سب میں آپس میں محبت اور پیار عطا فرما. اپنی رضا کے لیے یا اللہ سب عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. کسی سے محبت ہو تو تیرے لیے ہو یا اللہ, بغض و عناد ہو تو تیرے لیے ہو. الحب للہ والبغض للہ کا ہمیں مصداق بنا دے. یا اللہ الحب للہ والبغض للہ کا مصداق بنا دے. اے اللہ محبت ہو تو تیرے لیے, بغض و عناد ہو تو تیری وجہ سے. خواہشات نفسانی پر چلنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اپنے فضل خاص سے یہاں جتنے دوست احباب آئے ہیں اے اللہ سب کی جائز حاجتیں اپنے فضل سے پوری فرما دے. ہمارے یہاں ایک قریب ہی میں ایک نوجوان بچہ تھا جو کل ڈوب گیا اور اس کی جنازہ کی نماز بھی کل ہو گئی, اس کے دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے. وہ ہماری مسجد کا نمازی بھی تھا, نوجوان بچہ تھا. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اس کی بال بال کی مغفرت فرما دے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اعلی علیین میں اسے جگہ عطا فرمائے. اور بھی جو ہمارے دوست احباب عزیز اقارب رشتہ دار جو بھی اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی مغفرت فرما دے. ہماری مسجد کے بہت سے نمازی جو ہے وہ رخصت ہو گئے, اللہ ان سب کی مغفرت فرما کر ان سب کے درجات کو بلند فرما دے. یا اللہ ہم جب تک زندہ رہیں دین پر استقامت عطا فرما. اے اللہ دین پر استقامت عطا فرما. اے اللہ دین پر استقامت عطا فرما. اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے خاتمہ ایمان پر فرما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.